بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے لیس البر ان تولو. یہ آیت ہے بر کہلاتی ہے, بڑی عظیم و شان آیت ہے, آیت البر نیکیوں کی آیت. ابتدا میں نیکیوں کے بنیادی اصول بتائے اور جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام چند مذہبی رسوم کا نام نہیں کہ بچے کی پیدائش پہ یا اس کے مرنے پہ کچھ رسوم ادا کر دیے جائیں, یا صرف چند ایسی عبادات کا نام نہیں جو کسی عبادت گاہ میں یا کسی خانقاہ میں ادا کیے جائیں. اسلام تو پوری زندگی کا نام ہے. انسان جہاں بھی ہے اسلام اس کی نگرانی کرتا ہے. ہر عمل ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں, چاہے وہ معاملات کا ہو, چاہے وہ معاشرت کا ہو, چاہے وہ بازار کی زندگی ہو, چاہے وہ گھر کی زندگی ہو, اور چاہے وہ فرد کی زندگی ہو, اور چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو. یہ اسلام کی پوری زندگی کا احاطہ, پوری زندگی کا احاطہ اسلام کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بتائی, اور سب سے پہلے اسلام کا یہ حکم ہوئے, اور وہ حکم قصاص کا ہے جو ساری دنیا کی امن اور سلامتی کا ضامن ہے. یہ اسلام کا ایسا حکم ہے, اگر کسی زمین کے حصے پہ نافذ ہو جائے وہاں امن قائم ہو جاتا ہے, وہاں دوسروں کی جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور اس حکم کے اندر عدل بھی ہے رحمت بھی ہے, عدل بھی ہے رحمت بھی ہے کہ اگر قاتل سے مقتول کا بدلہ لے لے ورثا مقتول کے, تو یہ عدل ہے. اور چاہیں تو دیت لے کر یا معاف کر درگزر کر دیں, تو یہ رحمت ہے. اس حکم میں عدل بھی ہے کہ مقتول کے ورثا چاہیں تو قاتل سے قتل کا بدلہ لے, یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. اور چاہے دیت لے کر یا معاف کر کے درگزر کر دیں, یہ رحمت بھی ہے اور یہ احسان بھی ہے. اس ایک حکم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اور ساتھ اس بات کی تلقین فرمائی کہ قاتل مقتول میں کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو, خاندانی لحاظ سے, مالی حیثیت سے, نسبی لحاظ سے, کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو, ہر حال میں مقتول کے قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. اس میں یہ نہیں کہ چونکہ قاتل بڑے خاندان کا ہے اور بڑے قبیل کا ہے اور سردار کا بیٹا ہے اور وڈیرے کی اولاد ہے اور صاحب حیثیت ہے, اور مقتول ایک چونکہ غریب تھا, اس لیے کوئی حرج نہیں, اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں. فرمایا قاتل جس درجے کا بھی ہو اسے قتل کر دیا جائے گا, یہ عدل ہے. اور یہ اس لیے ہے اگر قاتل کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس جرم کی سزا میں میں بھی قتل کیا جاؤں گا, تو وہ اپنی شدت غضب میں بھی جرم کرنے سے رک جائے گا, جرم کرنے سے رک جائے گا, باز آ جائے گا. اور یہ زندگی ہے, اور یہ اسلام کا حکم زمین پر امن کا ضامن ہے, اور اس سے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہے. لیکن بدقسمتی ہے, کفار کو تو چھوڑیے, آج مسلمانوں کے ہاں بھی اس کی فکر نہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا شاندار زندگی کا اجتماعی امن کا نظام دیا ہے, لیکن مسلمان بھی آج اس حکم کے نفاذ میں گھبراتے بھی ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں اور بے فکر بھی رہ رہے ہیں. لیکن اس لیے تو آج دنیا میں امن اٹھ چکا ہے اور امن اور سکون ختم ہو چلا ہے. اور ساتھ ساتھ آگے دوسرا حکم فرمایا کہ کسی کا موت کا وقت قریب ہو تو اس پہ لازم ہے وصیت کرے, اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے. وراثت سے پہلے یہ وصیت کرنا فرض تھا, وراثت سے پہلے, لیکن جب وراثت کے تفصیلی احکامات آ گئے اب یہ وصیت کرنا مستحب ہو گیا. البتہ اگر اس پر کسی کا ذمہ داری ہے, کوئی قرض ہے اور کسی کو کچھ لین دین ہے, پھر اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. البتہ اپنے تہائی مال کے اندر اللہ کے راستے میں یا غربا کے اندر یا رشتہ داروں میں جو وراثت کے مستحق نہیں ہیں ان کے متعلق اب بھی اسے حق حاصل ہے کہ وصیت کر سکتا ہے. اور پھر اگلا حکم فرمایا روزہ. روزہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے
اور یہ ایسا کورس ہے تربیت کا، اگر اس کو صحیح آداب کے ساتھ بجا لیا جائے تو آدمی کے دل میں تقوی کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، اور تقوی کی شمع روشن ہو جاتی ہے اور اس کا باطن زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ تقوی کی بدولت، اس روزے کی بدولت یہ تقوی کا نور ملتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر یہ روزے اس مہینے میں فرض کیے گئے جس مہینے کی اپنی ایک شان ہے، اور اس لیے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور اس مہینے کی اپنی برکات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید اتارا ہے. اور اس بات کی طرف تلقین فرمائی کہ روزے کی راتوں میں مرد عورت اپنا وظیفہ زوجیت اور میاں بیوی کا حق ادا کر سکتے ہیں، البتہ اعتکاف میں اس وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں ہے، اس موقع پہ اس کی اجازت نہیں. پھر ساتھ تلقین فرمائی اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کا حکم ہے، اور جس طرح شر اور خیر اور اچھائی اور برائی ہمیشہ سے ہے، ایسی حق اور باطل کا یہ سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری رہے گا. اہل ایمان سے کہا کہ تم مستعد رہو اور تیار رہو اللہ کی دین کی خاطر اور اللہ کی دین کی حفاظت کی خاطر. پھر حج کے فریضے کا تذکرہ ہے کہ سال میں ایک بار سارے مسلمان حرم شریف میں اور میدان عرفات اور مقام منا میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور عملی مساوات کا اظہار کرتے ہیں. جو بھی کہیں سے بھی آیا لباس ایک جیسا، اور جہاں جہاں جانا ہے سب برابر کے شریک ہیں، منا میں سب جائیں گے، عرفات میں سب جائیں گے، مزلفہ میں سب جائیں گے، اور سب کا لباس اور وردی بھی ایک ہوگی. عملی مساوات کا اس دن اظہار ہوتا ہے، اور اس فریضے کا تذکرہ فرمایا اللہ سے مانگو، دنیا ہی مانگی آخرت نہیں مانگی تو کوئی حصہ کوئی نہیں آخرت میں. دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. ایمان والوں کو تلقین فرمائی اسلام کو تقسیم مت کرو کہ کچھ پہ عمل ہے اور کچھ کا انکار ہے، اور کچھ کی زندگی کو اپنا رہے ہو اور کچھ کو نظر انداز کر رہے ہو. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا اسلام اپنی زندگی میں لے کے آؤ، پورے طور پہ اسلام میں آ جاؤ. ایک آدمی مسجد میں پاؤں رکھے باقی سارا جسم باہر ہو تو کوئی نہیں کہتا یہ مسجد میں داخل ہو گیا، کوئی نہیں کہتا. اسی طرح اسلام میں بھی پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور وہ ایک مکمل زندگی کا نام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا یہ زیادہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہو. یہ زیادہ اہم ہے کہ جو خرچ کر رہے ہو کس لیے خرچ کر رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہو. مصرف ٹھیک ہے اور جذبہ تمہارا ٹھیک ہے، اگر ریا اور نام و نمود ہے اور نمائش ہے تو سارا بھی خرچ کر جاؤ، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور اگر جذبہ ٹھیک ہے، مصرف ٹھیک ہے، تھوڑا بھی اللہ کی نظر میں بہت ہو جائے گا. اس کی اہمیت نہیں کتنا خرچ کیا، یہ اس کی اہمیت ہے کہ جذبے کے ساتھ خرچ کیا اور اس کا مصرف کیسا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خرچ تو کر رہے ہو بجائے نیکی کے فروغ ہونے کے شر کو فروغ مل رہا ہے، اور بجائے خیر کے پھیلنے کے برائی پھیل رہی ہے، بجائے حق کی تقویت اور استحکام کے باطل کو قوت اور طاقت تمہارے خرچ سے مل رہی ہے. بہتر تھا اس سے کہ تم نہ خرچ کرتے، بہتر تھا اس سے کہ تم نہ خرچ کرتے، اس کی تلقین فرمائی. اور پھر معاشرے کی بنیاد خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کی ابتدا ازواجی رشتے سے ہوتی ہے، تو توجہ دلائی کہ ازواجی رشتے میں دین اور اخلاق کو دیکھا کرو. مشرک کے ساتھ ایک مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ایک مسلمان کی مشرک عورت کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. ازواجی رشتے کی بنیاد اخلاق ہیں، دین ہے، چاہے وہ کتنے تمہیں بھلے لگے اور ماری حیثیت سے کتنے ہی اسے کہیں کہ صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن رشتے کی بنیاد اور ازواجی تعلق کی بنیاد جس سے پھر کنبہ بنے گا اور جس سے پھر خاندان بنے گا اور جس سے پھر معاشرہ بنے گا. یہ اس کی پہلی اکائی ہے, اور اس پہلی اکائی کی بنیاد اٹھاؤ اخلاق اور دین پر. اخلاق اور دین پر زندگی کے اس سفر میں, زندگی کے اس سفر میں ساتھی ایسا مل جائے جو نیک اور خوف خدا رکھتا ہو, تو یہ زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا. زندگی کے اس سفر میں اگر ساتھی ایسا مل جائے جو نیک اور خوف خدا رکھتا ہو, تو زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے. زندگی کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے, کہ بیٹیاں جوان ہیں, بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے صاحب حیثیتوں کے نکاح رشتے آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی بیٹی کہاں دوں. اب فرمانے لگے, جس جو اللہ سے ڈرتا ہے بیٹی وہاں دو. اگر مزاج مل گیا بہت اچھے طریقے سے رکھے گا, اگر مزاج نہ بھی ملا تو زیادتی اور ظلم تو نہیں کرے گا, زیادتی اور نا انصافی تو نہیں کرے گا. تو ازواجی زندگی کے اس سفر میں نیکی دیکھو, خوف خدا دیکھو. اگر سفر کا ساتھی ایسا مل جائے تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے. اور پھر توجہ دلائی, عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں حیض کے, اس میں ازواجی تعلق سے احتیاط کرو, اس لیے کہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس سے دونوں کی صحت کے لیے خطرہ ہے, جس سے دونوں کی صحت کا خطرہ ہے. اگر کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار مہینے تک نہیں آؤں گا اور وہ نہیں آیا, تو خود بخود ایک طلاق ہو جائے گی, خود بخود ایک طلاق ہو جائے گی. لیکن اگر درمیان میں آ گیا تو قسم ٹوٹ گئی, کفارہ دے دے اور میاں بیوی کا تعلق باقی رہے گا. پھر فرمایا, طلاق بری چیز ہے, حرام ہے, اچھی چیز نہیں ہے, شریعت اسے پسند نہیں کرتی, لیکن باوجہ مجبوری کہ ایک دوسرے کی زندگی ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی فرمائی کہ ایسا نہیں کہ عورت کو پریشان کرنا مقصود ہو. طلاق تین حد تک گن تک ہے, اگر دو دے دی رجوع کر سکتے ہو, تیسری دے دی واپسی کی اب کوئی صورت نہیں ہے, لوٹنے کی اب واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے, اور جب طلاق دے دی اب جو مہر دیا ہے وہ واپس نہ لو. ہاں خلع کر لیا, جب خلع کر لیا تو پھر مہر واپس لیا جا سکتا ہے, پھر مہر واپس لیا جاتا ہے. لیکن میاں بیوی کی اس جدائی اور تعلق میں اسلام نے بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے, بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. اور یہ دین اسلام ہی ہے جس میں انسانیت کے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ موجود ہے, ورنہ دنیا میں حقوق کے تحفظ کا صرف ڈھنڈورا ہے. ورنہ بوڑھے ماں باپ اوڑھے جوم میں پڑے ہیں, کتوں کے حقوق ہیں, انسانیت کے حقوق کوئی نہیں. انسانیت کو جو حقوق اور تحفظ ملا ہے وہ اسلام کے دامن سے ملا ہے. بچے معصوم ہیں, آج دنیا ریسرچ کرتی ہے کہ بچے کے لیے سب سے بڑھیا غذا ماں کا دودھ ہے, ماں کا دودھ ہے. لیکن شریعت نے صدیوں پہلے بتایا کہ میاں بیوی کے جدا ہوئی, لیکن اس کی سزا بچے کو نہیں ملنی چاہیے, ماں دودھ پلائے گی, خرچہ باپ برداشت کرے گا. جدائی ہو گئی, طلاق ہو گئی, پرورش ماں کرے گی, دودھ بچے کو ماں پلائے گی, ذمہ داری اخراجات کی باپ اٹھائے گا, باپ کی ذمہ داری ہوگی اخراجات اٹھانے کی. اس کی طرف توجہ دلائی. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو اس نے طلاق دے دی تو پھر اس کی عدت ہے, پھر اس کی عدت ہے. اگر طلاق دے دی تین ماہواریاں ہیں, اگر شوہر کا انتقال ہو گیا پھر عدت چار مہینے دس دن ہے. اور اس عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے, اسے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے یہ معاشرتی معاملات ہیں اور معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں, لیکن نمازوں کا اہتمام کرنا, نمازوں کا اہتمام کرنا اور حق کے تحفظ کے لیے اپنے جان مال کے قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا, حق کے تحفظ کے لیے اپنے جان و مال کے لحاظ سے ہمہ وقت تیار رہنا. موت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جان دینے سے گھبرانا نہیں. ایک قوم کا تذکرہ فرمایا, طاعون کی بیماری آ گئی, سب بھاگ کھڑی ہوئی ہے اس خیال سے کہ زندگی بچ جائے گی, لیکن تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی, تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی. جہاں گئے وہیں موت تاری ہوگی, پھر حضرت طالوت کا تذکرہ فرمایا، لشکر چھوٹا سا ہے لیکن ایمان کی حقیقت میسر، ایمان کی طاقت موجود ہے، اور ایمانی صفات کے ساتھ اللہ کے دشمن سے مٹھ بھیڑ ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر تیسری پارے کے آغاز میں اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیغمبروں کو ایک دوسرے پہ، ہر ایک کو اپنی اپنی الگ شان عطا فرمائی ہے، اور ایمان والے سب پر ایمان رکھتے ہیں. پھر قرآن مجید کی ایک عظیم شان آیت جسے آیت کرسی، آیت الکرسی کہتے ہیں، جس میں اللہ کا نام 17 بار آیا ہے. ایک آیت میں 17 بار، کہیں واضح، کہیں جسے کہیں کہ ضمائر کی شکل میں اور اشاروں کے انداز میں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. پھر فرمایا دین اسلام میں جبر نہیں ہے، کسی کے گردن پہ سر، گردن پہ تلوار رکھ کر مجبور کر کے اسے اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں داخل کیا جا سکتا. لیکن ہاں بھائی، اسلام قبول کر لیا، اب حد بھی ہے، شراب پہ کوڑے بھی ہیں، زانی کے لیے کوڑے بھی ہیں. ہاں پھر ہے، جیسے آپ کو زبردستی فوج میں داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن فوج کے قوانین کی خلاف ورزی کی پھر کورٹ مارشل ہوتا ہے، پھر کورٹ مارشل ہوتا ہے. زبردستی لایا نہیں جاتا، لیکن جب چلے گئے اپنی مرضی سے، پھر قوانین کی خلاف ورزی کی کورٹ مارشل ہوگا، پھر سزا ہوگی. ہاں اسلام میں زبردستی نہیں، جب اس کی سعادت اوڑھ لی اور اس کو اپنا چہرہ بنا لیا، اب اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ذمہ داری ہوگی. اب اسلام کے خوبصورت چہرے کو بدنما کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دور اور بیزار بھی ہو. اب تنبیہ کی جائے گی، اب تنبیہ کی جائے گی. اور پھر تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وقت کا بڑا بادشاہ، ظالم بادشاہ نمرود، جو بڑا سرکش تھا، جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، آپ سے بحث کرنے لگا، اللہ کیسے ہیں؟ آپ نے سادہ انداز میں اسے سمجھایا، اللہ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتے ہیں. کہنے لگا میں بھی تو جس پہ موت کی سزا ہو اسے رہا کر دوں گا، اور جو آزاد ہے اسے سولی پہ لٹکا دوں گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ ہے کون ذہن قسم کا آدمی، عقل سے پیدل ہے. دوسرا اس کو جواب دیا، فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اب فوحید الذی کا، اب اس سے کوئی جواب نہیں بنتا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر کا تذکرہ فرمایا، ایک بستی سے گڑے خیال آیا، اللہ میاں یہ بستی بنجر ہو چکی ہے اور اس کے جانے رہنے والے سبھی انتقال کر گئے ہیں، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ خیال آیا، وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر، ایک سو سال کے بعد اٹھایا. قرآن میں 100 سال کے بعد اٹھایا. اللہ کی شان، جس سواری پہ تھے وہ تو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اور جو کھانا تھا اللہ نے 100 سال تک اس کھانے کو سلامت رکھا. جو چیز جلدی خراب ہوتی ہے اللہ نے اپنی قدرت سے اسے محفوظ رکھا، جو دیر تک باقی رہتی ہے اللہ نے اس کا نام و نشان ہی ختم کر دیا، 100 سال کے بعد زندہ کیا. اللہ بڑی طاقت والا ہے. اور میرے عزیزوں، یہ قرآن میں کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے. تم بڑی بڑی طاقتوں سے متاثر ہوتے ہو اور بڑی بڑی طاقتور قوتوں سے مرعوب اور خوف زدہ رہتے ہو، اللہ سب سے بڑی قدرت والے. اور اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ ہیں، آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے ہوتا ہے. فرمایا پرندے لے لو اور ان کو ذبح کر دو، اور پہلے ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد پھر انہیں ذبح کر دو، پھر ان کے گوشت آپس میں ملا دو، اور ملان کے بعد ایک پہاڑی پہ رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پرندہ، اس کے گوشت کی ہڈیاں پیدل آپس میں ملتی ہیں، گوشت ان پہ چڑھتا ہے، ان کے پر واپس آتے ہیں، ان کی روح واپس آتی ہے، اور وہ سارے پرندے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اڑ کے آ جاتے ہیں. اللہ بڑی قوت والا اور بڑی طاقت والی ذات ہے. پھر اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی, اور جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے, فرمایا اس کی مثال اس کاشتکار کی طرح ہے جو ایک بیج ڈالتا ہے اور ایک بیج سے اس کے ساتھ بالیاں نکلتی ہیں, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانے سے اس کو 100 دانے ملے, دیا اس نے ایک دانہ, ملے اسے 700 دانے. کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صحیح جذبے کے ساتھ اور صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے, پھر اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں اس کو نیکیاں عطا فرماتا, پھر اللہ تعالیٰ اسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرماتے ہیں, اس کے خزانوں میں پھر کوئی کمی نہیں ہے. فرمایا ہاں خرچ کرنے میں خرچ کے آداب کا خیال رکھا کرو, ایسا نہ ہو کہ خرچ تو کیا لیکن احسان جتلایا, خرچ کیا لیکن نمائش اور نام و نمود کے لیے. اس کی مثال تو اس کاشتکار کی طرح ہے جس نے چٹان پہ تھوڑی سی مٹی دیکھ کر بیج ڈال دیا, ذرا سی بارش ہوئی مٹی بھی گئی بیج بھی گیا. چٹان پر تھوڑی سی مٹی دیکھ کر بیج ڈال دیا, بارش آئی مٹی بھی گئی بیج بھی ضائع ہو گیا. ریاکار کی مثال ایسی ہے, نیکی کر کے جتلانے والے کی مثال ایسی ہے. فرمایا خرچ کرو, چھپ کے کرو, علل اعلان کرو, دونوں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں. پھر اللہ کے راستے میں جو دین کی خدمت اور حفاظت میں لگی ہوئی ہیں ان پہ خرچ کرنے کی فضیلت بتائی. فرمایا وہ لوگ جو لپٹ لپٹ کے لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے, وہ ہیں بڑے عفیف بڑے خوددار لیکن ہیں غریب, اور ان کی زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی علم کے سیکھنے میں لگی ہوئی ہیں, یہ تمہارے مالوں کے زیادہ مستحق ہیں. پھر سود خوروں کی مذمت فرمائی. فرمایا سود خور کل قبروں سے ایسا اٹھے گا جیسے کسی پر شیطان یا جن مسلط ہو جائے تو مجنون سا ہو جاتا ہے, ایسے ہی سود خور قبروں سے اس انداز میں اٹھے گا. سود خور کے لیے قرآن نے وہ وعید بتائی جو کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ایسی وعید اور ایسے عذاب کی تذکرہ نہیں فرمایا. فرمایا سود خور اپنی سود خوری سے باز آ جائے, اگر نہ باز آیا تو پھر اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور بھائی کوئی بندہ اللہ سے اعلان جنگ کرے تو بتائیے ہار کس کی ہوگی, مقابلہ کرے تو شکست کون کرے کس کی ہوگی, کون رسوا اور ذلیل ہوگا. سود خور کے لیے یہ اللہ کی طرف سے سخت وزید اور تنبیہ ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ حلال عطا فرمائے اور برکت والا عطا فرمائے, اور سودی لین دین سے اور سودی کاروبار سے اور سود کے کھانے پینے سے اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ فرمائے. پھر معاملات کے سلسلے میں قرآن کی سب سے بڑی آیت, معاملات کے سلسلے میں آج کا مسلمان عبادت کا دیندار تو ہے اور عبادت کا مسلمان تو ہے, لیکن معاملات اور معاشرت کا مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. آج کا مسلمان عبادت کا مسلمان تو ہے لیکن معاملات اور معاشرت کا مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کہ وہ معاملات میں بھی مسلمان نظر آئے نا بھائی, وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے غمی خوشی کے اندر بھی تو مسلمان نظر آئے. ہندو اور مسلمان کی معاشرت میں فرق ہونا چاہیے نا, عیسائی اور مسلمان کی معاشرت میں فرق ہونا چاہیے نا, غیر مسلم اور مسلمان کے معاملات میں فرق ہونا چاہیے نا. معاملات کا مسلمان, اور قرآن کی سب سے بڑی آیت معاملات کے متعلق اس کی اہمیت بتائی ہے کہ معاملات اسلام میں کتنے اہم ہیں. اگر تمہارا لین دین ہو اور کسی وقت کے لیے ہو, ادھار ہو, دستاویز لکھ لو کسی کو گواہ بنا لو, اور اگر سفر میں ہو دستاویز نہیں لکھ سکتے, وقت مقرر کر لو نہیں لکھ سکتے سفر کی وجہ سے, کوئی چیز رہن رکھوا دو. ہاں اگر معاملہ ادھار کا نہیں ہے نقد ہے پھر لکھنے کی ضرورت نہیں, اس طرف توجہ دلائی. اور پھر اللہ سے کیسے مانگنا ہے اور کس انداز سے اللہ سے مانگنا ہے اور کیا کچھ مانگنا ہے, اس سورت کے آخر میں ان دعاؤں کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ عمران ہے اور یہ آل عمران عمران کا خاندان کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام آل عمران ہے. مجھ نجران کے عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے الہ ہونے کا، جسے کہیں کہ اس کا اظہار کرنے لگے اور اس پر اصرار کرنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے لگے، ان چیزوں کو انہوں نے حجت بنایا جو قرآن میں متشابہات ہیں، جس کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے. قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، اور احکامات کی بنیاد بھی وہی آیتیں ہیں، لیکن جن کے مزاجوں میں فتنہ ہوتا ہے وہ متشابہات بنا کر گمراہی کو پھیلاتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا بہت ساری دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ ایسی رچ بس گئی کہ ان نعمتوں نے اسے اللہ سے غافل کر رکھا ہے. حالانکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے جو اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور خاص طور پہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام پسند ہے. جو بھی اسے اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے دنیا آخرت کی فلاح عطا فرمائیں گے. اے پیغمبر، آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو صحیح طور پہ پہنچا دینا. اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ خوب نظر رکھتے ہیں اور خوب واقف ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و